الله الحمد لله يا الله ایک بچی آئی سی یو وارڈ میں داخل ہے مرضی رضوی آج شب عاشور ہے اس بچی کی صحت یابی کے لیے بتوسل امام دون العابدین علیہ السلام آپ حضرات خاص طور پر دعا فرمائیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عزاداران مظلوم کربلا آج محرم کی 9 تاریخ گزر گئی اور اس وقت آپ شب عاشور کی مجلس میں تشریف فرما ہیں میں آپ کے ماتمی جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے میں خود بھی ماتمدار ہوں مولا کا آپ کا خادم ہوں میں آج اپنی مجلس کا وقت خود ہی کم کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ماتم کی زنجیری ماتم یا ہاتھ کے ماتم کی خواہشوں کو اور آرزوؤں کو اور تمناؤں کو جی بھر کے پورا کر سکیں لیکن بہرحال جو موضوع میں نے شروع کیا تھا اس کو سمیٹنے کے لیے تو کچھ باتیں آپ کے سامنے مختصر سے مختصر وقت میں عرض کرنا ضروری ہے میرا موضوع تھا اسلام اور مسلمان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں ریچولس بھی ہیں احکام بھی ہیں مگر ان کی فاؤنڈیشن ان کی بنیاد اقدار اور ویلوز کے اوپر ہیں اگر اقدار اور ویلوز کے اوپر ہم نے رسوم اور احکام کے درخت کو بلند کیا تو یہ جڑیں مضبوط زمین کے اوپر قائم ہوں گی اور اگر اقدار کو خدا نخواستہ کسی نے نظر انداز کر دیا تو پھر اس کے رسوم اور احکام کا درخت ایک بے جڑ کا پودا قرار پائے گا میں نے اس لیے آپ کے سامنے کہ اسلام ایک عالمی دین ہے جو آیا رسول اللہ کے ذریعے سے ہے مگر پیغام ہے اس کا ہر انسان کے لیے اس لیے اس کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے عقل کے اس ذریعے سے انسان ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے اور ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ خود اپنے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے اور دین اسلام کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من لا عقل له لا دین له نمازیں نہیں طے کریں گی کہ دین ہے کہ نہیں ہے روزہ نہیں طے کرے گا کہ دین ہے کہ نہیں ہے جان دینا اور جان لینا طے نہیں کرے گا کہ دین ہے کہ نہیں ہے دین صرف ایک بات سے طے ہوگا کہ اسلام سمجھ کر جو کچھ کوئی شخص انجام دے رہا ہے اس کے پاس سمجھ کتنی ہے عقل کتنی ہے ڈیپتھ کتنی ہے وہ اسلام کی معرفت کتنی رکھتا ہے میرے عزیزوں آپ جب حضور کریم کی سیرت کو ملاحظہ فرمائیں گے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ مولا علی نے جو آغوش رسول کے پروردہ تھے رسول کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ صبح قیامت تک جتنے فلسفی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب فلسفی پیدا ہو جائیں جتنے انٹلیکچوئلس پیدا ہونے والے ہیں وہ سب پیدا ہو جائیں اور سب کی عقلوں کو سمیٹ کر قیامت کے میدان میں سب کی عقلوں کو سمیٹ کر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں فقط عقل رسول کو رکھا جائے تو عقل رسول کا پلہ جھک جائے گا اور دنیا کے صاحبان عقل کا پلہ اڑ جائے گا. اس لیے کہ یہ ان کے بھی پڑھانے والے ہیں جو اپنے کو انٹلیکچوئلس کہتے ہیں, یہ ان کو بھی تعلیم دینے والے ہیں جو اپنے کو فلاسفرس کہتے ہیں. تو پڑھانے والے کی عقل کو ہمیشہ پڑھنے والوں کی عقل سے زیادہ ہونا چاہیے. میں حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, آپ یاد رکھیے کہ جتنا انسان میں عقل کی کمی ہوگی اتنی ہی جذبات کی شدت ہوگی, اور جذبات کی شدت ہمیشہ مسائل کو پیچیدہ بنا دیا کرتی ہے. جذبات کی شدت سے مسائل ہمیشہ پیچیدہ ہو جایا کرتے ہیں. وہ فیصلے کے جو انسان سکون کے عالم میں کرتا ہے وہ صحیح ہوتے ہیں, وہ فیصلے کے جو غصے کے عالم میں کرتا ہے وہ غلط ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے. سنی اور شیعہ سب حضرات اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے کہ حضور مدینے میں تشریف فرما ہیں, ایک ایسا انسان کہ جس کو برین واش حصہ کر دیا گیا تھا وہ مسجد رسول میں تشریف لایا آیا. مسجد رسول عظمت اور حرمت کے اعتبار سے نمبر دو ہے. نمبر ایک ہے مسجد الحرام, نمبر دو ہے مسجد نبوی جس کو رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا, صحابہ کرام نے بنایا. اتنی اہم مسجد ہے یہ. اس مسجد میں وہ آیا. میں ہندوستان سے آ رہا ہوں, کتنے ایسے فساد ہیں جو صرف اس مسئلے پر ہو جاتے ہیں کہ ہندو ہولی کھیلتے ہوئے جا رہے تھے اور انہوں نے رنگ کی ایک پچکاری مسجد کی دیوار پر مار دی. بس مسلمانوں کے اشتہار میں آ جانے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے. وہ نمازیں چھوڑ کے گھومے اینٹے لے کے باہر آ گئے, انہوں نے حملہ شروع کر دیا. وہ تو تھئی اس لیے مسجد پر رنگ پھینکا ہی اس لیے گیا تھا کہ مسلمان مستحی ہو جائیں, اور وہ ہو گئے. اور ہونا کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ باہر نکل آئے تو جیسے تیتر اپنی جھاڑی کے باہر نکل آتا ہے اس کے بعد ان کو مارنا آسان ہو گیا. اور کیا آپ نے مسجد کی دیوار پر رنگ پڑ جائے تو جذباتی مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں. پھر میں کہہ دوں کہ مسجد کی دیوار پر اگر ہولی کا رنگ پڑ جائے تو مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ مسجد کو جو حضور کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے, صحابہ کرام نے مل کر بنایا اس کو, اس مسجد میں تشریف فرمائے, سرکار بھی اور صحابہ بھی تشریف فرمائے. ایک آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد صحابہ کے سامنے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. مسجد کی بیرونی دیوار کہاں, مسجد کا اندرونی حال کہاں, اور رنگ کہاں اور پیشاب کہاں. صحابہ کو غصہ آ گیا, اٹھے اس کو مارنے کے لیے. رسول نے روک دیا, کہا رک جاؤ مارو نہیں, یہ جتنا پیشاب کر سکتا ہے سو کرنے دو اطمینان سے. یہاں تک کہ جب وہ پوری طرح سے فارغ ہو گیا, رسول صحابہ کو روکے رہے اور اس کے بعد وہ واپس ہو گیا, تب رسول نے کہا کہ اب اٹھو اور اٹھنے کے بعد پانی لے کر مسجد کو پاک کر دو. اب دیکھیے صحابہ کا جو فیصلہ تھا وہ جذباتی تھا. جلد بازی ہمیشہ جذبات کے ساتھ ہوتی ہے, صبر ہمیشہ عقل کے ساتھ ہوتا ہے. رسول نے کہا صبر سے کام لو, صبر سے کام لو, صبر سے کام لو. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بدو عرب جب واپس اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے جا کر کہا کہ میں تو یہ طے کر کے گیا تھا کہ ان کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے, ان کو رحم و کرم کا مجسمہ کہا جاتا ہے. جب میں ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مسجد میں جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کروں گا تو یہ مجھے ماریں گے, ماریں گے بھی اور مار کھلوائیں گے بھی, لیکن وہ تو واقعی رحمت کا مجسمہ ثابت ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ وہ سچے نبی ہیں, جھوٹے نبی نہیں ہیں. اور اسی ایک صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا, اور اس کی زبان سے یہ واقعہ سن کر اس کے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ ہوتا ہے عقل کے فیصلوں کا نتیجہ. میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ آپ سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن دماغوں میں کفر کے جراثیم ہوتے ہیں ان کی ترکیب ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کسی کو مشتعل کر دیا جائے. کل سے آج کراچی میں بھی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جو آپ کو اشتعال دلانے والی ہیں, جو آپ کو غصہ دلانے والی ہیں. لیکن اگر آپ کو غصہ آ گیا, آپ اشتعال میں آ گئے, آپ کو کوئی جواب خدا نہ خطاب کریں گے نہیں, مجھے اطمینان نے کارروائی شروع کر دی, تو ان کا گیم پورا ہو جائے گا. اس لیے آپ کو سیرت رسول پر چلتے ہوئے ویسے ہی صبر کرنا ہے جیسے رسول نے صبر کیا تھا.
محمد پر
اللہ ما صابرین، اللہ جابروں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کوئی تسلی کی بات نہیں ہے، ہمیشہ صبر کرنے والوں کو اللہ نے کامیابی دی ہے. آپ پڑھیے قرآن کی آیتوں کو، ہمیشہ صبر کرنے والوں کو اللہ نے کامیابی دی ہے. اسے آپ صبر کریں گے، میں آپ سے آپ کے مہمان کی حیثیت سے درخواست کر رہا ہوں. ہم لوگ مدتوں ان کھگڑوں کو جھیلے رہے ہیں لکھنؤ میں، لیکن جب ہم لوگوں نے صبر کا دامن ہاتھ پکڑا تب اللہ نے کامیابی ہمیں تاکہ. تو آپ کو بھی صبر کا دامن، کوئی ریٹیلیشن کرنے کی ضرورت نہیں، باپ خاموش اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے. وہ آپ کا بھی محافظ ہے اور عزداری کا بھی محافظ ہے. یہ لوگ جو پٹاخے چھوڑ رہے ہیں ان کو چھوڑنے دیجیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو کربلا میں حسین کو تنہا کر دیا تھا. مسئلہ جب سن لیجیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کربلا میں حسین کو تنہا کر دیا تھا. حسین کے 72 سپاہیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، مگر حسین کی شہادت کا نتیجہ یہ آیا سامنے کہ اب گھیرنے والے خود گھیرے میں آ گئے. سارے مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا، شیعہ سنی کی تفریق ختم ہو گئی. جب کوئی خارجی ناگ اپنا فن ابھارتا ہے، آپ یقین کیجئے میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، ممبر پر بیٹھ کے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جب کوئی خارجی ناسبی دشمن اہل بیت اپنا فن اٹھاتا ہے ناگ، تو شیعوں سے زیادہ خدا شاہد ہے اہل سنت حسین کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر وہ ایسے جوابات دیتے ہیں کہ خارجیت کا فن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل جاتا ہے. یہی احساس و شکست ہے ان کا، یہ کچھ کر تو سکتے نہیں، یہ کر نہیں سکتے. کل انہوں نے حسین کو گھیرا تھا چند گھنٹے کے لیے، پھر حسین نے ان کو صبح قیامت تک کے لیے گھیر لیا. اب یہ گھیرے میں حسینیوں کے. ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے میں آپ ممکن ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ میں خدا نخواستہ مبالغہ سے کام لے رہا ہوں. ابھی جو ذرا سا خارجیت نے تھوڑا سا اپنا فن اٹھایا تھا، میں چند نام آپ کے سامنے گنوں. کیا شیعہ ایسی کتابیں لکھیں گے اور تقریر کریں گے جیسی سنیوں نے کتابیں لکھ دی؟ آپ پڑھیے تو. آپ علامہ طاہر القادری کتابوں کو پڑھیں، آپ علامہ مولانا حضرت سائن چشتی کتابوں کو پڑھیں، آپ حضرت مولانا ذل عمر صاحب کتابوں کو پڑھیں، لگا کیا آپ نے؟ آپ خاص طور پر حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی کتابوں کو پڑھیں، آپ مولانا پروفیسر محسن ندوی عثمانی کتابوں کو پڑھیں. ان لوگوں نے یزیدیت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیں، بے خوبوں سے اخاڑ دیا انہیں. شیعوں نے ایسی کتابیں نہیں لکھی جیسے اللہ جزائے خیر دے ان سنی علماء کو، انہیں نے یزیدیت کی رد میں اور ناصبیت اور خارجیت کی رد میں کتابیں لکھی. آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں. یہ شکست کا احساس ہے جو پٹاخے چھٹوا رہا ہے، یہ شکست کا احساس ہے. اور شکست کا احساس کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا کہ جو قتل حسین میں شریک تھا یا قتل حسین میں راضی تھا. یہ خود اپنے کو ایکسپوز کر رہے ہیں، یہ خود اپنے کو ایکسپوز کر رہے ہیں. پورا عالم اسلام ایک طرف ہے، یہ چند بتکے قسم کے لوگ ایک طرف ہے، لہذا ان کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی ریٹیلیٹ نہ کریں اور وہی پالیسی اور حکمت عملی اختیار کریں جو رسول نے اختیار کی تھی. جہاں عقل ہوگا، عقل ہوگی وہاں صبر ہوگا. دیکھیے بس ایک مثال میں آپ کے سامنے اور دیتا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. عقل اگر ہوتی ہے تو انسان جنت کو بہت آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، اور عقل نہیں ہوتی ہے تو لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، جان بھی دیتا ہے. مطلب کیا بھائی؟ نمازیں بھی پڑھتا ہے رات بھر، روزے بھی رکھتا ہے سال بھر، اور جنت کے بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر عقل نہیں ہے. دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میں تفصیلات بنی جاتے تو وعدہ کر چکا ہوں مختصر مجلس پڑھوں گا، میرا وعدہ ہے مجلس میں مختصر پڑھوں گا. دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ایک طرف ہے سلمان جو جنگ خندق کے موقع پر نہ میدان میں جاتے ہیں، نہ تلوار چلاتے ہیں، نہ زخمی کرتے ہیں، نہ زخمی ہوتے ہیں، خالی فتح علی کی مبارکباد دیتے ہیں، جنت کا پروانہ مل جاتا ہے. یہ ہے عقل، یہ ہے عقل کہ نہیں نہ جنت پھٹ گئی، جنت کا پروانہ ہاتھ میں آ گیا، بیٹھے بیٹھے مبارکباد دے دی. رسول نے کہا تھا کہ جو میرے بھائی کی فتح کی مبارکباد مجھے سب سے پہلے دے گا میں اسے جنت کا پروانہ دے دوں گا. سب آزاد چلے گئے میدان میں، لیکن یہ جنت کے لیے بھی پہلو رسول کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے جب دیکھ لیا کہ لوگ بھاگتے جا رہے ہیں، سمجھ گئے کہ علی جیت گئے، وہیں بیٹھے بیٹھے مبارک بات دے دی کہ خدا کے رسول آپ کو بھائی کی فتح مبارک ہو. اور جیسے ہی سلمان نے کہا خدا کے رسول آپ کو بھائی کی فتح مبارک ہو، رسول نے فرمایا سلمان تمہیں جنت مبارک ہو. تو آپ کو لگا بیٹھے بیٹھے محض ذہانت اور عقل کے استعمال سے سلمان کو جنت مل گئی، اور جو خارجی تھے ان کی نمازیں اللہ اکبر. ارے بھائی رسول نے خود فرمایا تھا، ان خوارج کی پیشن گو کرتے ہوئے آپ پڑھ لیں، رسول نے خود فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان ایسی نمازیں نہیں پڑھے گا جیسے یہ پڑھیں گے، کوئی مسلمان ایسے روزے نہیں رکھے گا جیسے یہ رکھیں گے، کوئی مسلمان ظاہری طور پر اتنا مقدس نہیں ہوگا کہ جتنے یہ ہوں گے، مگر ایک عقل نہ ہونے کی سزا یہ ملے گی کہ یہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو ایک ان مجلسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسائل کے حل کے لیے آپ کا اپروچ ریشنل ہونا چاہیے، عقلانہ ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام کا فنڈامنٹل ہے نمبر ون. نمبر دو ہے علم. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاور اس کے ہاتھ میں آ کر رہتی ہے، دنیا میں اس کو عزت مل کر رہتی ہے. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول کے بعد بہت اچھے اچھے لوگ تھے، مگر جب علمی مشکل پڑتی تھی تو ساری دنیا سمٹ کر کس دروازے پر آتی تھی. میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے دروازوں پر لوگ زمین عقیدت جھکاتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی علمی پرابلم آتی تھی تو وہ صرف باب مسجد العلم کے دروازے پر آتے تھے. اور آج تک کبھی بھی مولا علی نے کسی کے علمی مسئلے کو مشکل مسئلے کو حل کرنے سے کوئی پہلو تو ہی یا کوئی معذرت نہیں کی. یہ علی کے پاس بس اتنی سی بات سن لیجیے اور بس میں مجلس ختم کر دوں. میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں 20-25 منٹ سے زیادہ مجلس نہیں پڑھوں گا. انہیں فضائل کا حصہ مصاحب آپ جتنے سنیں گے سنیں گے، جیسی ماتم شروع ہوگا میں مجلس ختم کر دوں گا. میں اپنے وعدے کا اور رسول کا پابند انسان ہوں، آپ کو کئی مرتبہ کا تجربہ ہو چکا ہے. تو اگر کسی کو شبہ ہے کہ علی کے پاس اتنی نالج اتنا علم کہاں سے آیا، کہ یہ کہتے ہیں جو چاہے پوچھو، اب جو چاہے پوچھو میں سب آ گیا، چاہے فقہ پوچھو چاہے اصول فقہ پوچھو چاہے دینی مسائل پوچھو چاہے دنیاوی مسائل پوچھو چاہے زمین کے مسائل پوچھو چاہے آسمان کے مسائل پوچھو. مولا نے کہا میں مولا پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. آپ نے خود فرمایا فإنی عالم بطرق السماء عالم منی بطرق الارض، کوئی آدمی زمین کی باتوں کو اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا میں آسمان کی حقیقتوں کو جانتا ہوں. تو میں نے کوئی علی کی محبت میں کوئی مبالغہ نہیں کیا. تو آپ کے ذہن میں یا مسلمانوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک انسان کے بعد اتنا، میں اس کو بس بتا دیتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں سائنس پڑھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں ٹیکنالوجی کو پکڑ لیجیے، ٹیکنالوجی آپ کے دینی مسئلوں کو بھی حل کرے گی، سائنس آپ کی دینی مشکلات کو بھی دور کرے گی. مولا علی نے فرمایا اس پہ تو کوئی آپ کو شک نہیں ہے، خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ سمٹ کر قرآن میں آ گئے ہیں. بھائی قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے، میں آیت نہیں دوہرا سکتا. قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ سمٹ کر قرآن میں آ گئے. مسلمانوں کو مبارک ہو کہ اللہ نے ان کو وہ کتاب دی کہ جس میں دنیا کے سارے علوم سمٹ کر آ گئے. اور پھر مولا علی نے کہا کہ دنیا کے سارے علوم تو سمٹ کر قرآن میں آ گئے، اور قرآن سنتے تو سورہ فاتحہ میں آ جائے، اور سورہ فاتحہ سنتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ جائے، اور بسم اللہ الرحمن سنتے تو بے میں آ جائے. اور یہ سب بڑی عظمتیں ہیں، اس میں بھی میں آپ کے سامنے سنتا ہوں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سنتے تو بے میں آ جائے، اور بے سنتے تو نقطے میں آ جائے. سنیے سنیے، اس کا مطلب ہے کہ پورے علوم کائنات قرآن میں، اور قرآن سمٹ کر ایک نقطے میں. دیکھیے اگر علی یہ چپ رہ جاتے تو میں پھنس جاتا، خدا کی قسم میں پھنس جاتا. لیکن اس کے بعد مولا نے کہا کہ وہ ان نقطہ تو ہوتا ہے طلبہ، وہ نقطہ ہے جس میں سارے علوم میں قرآن سمٹ کر آ گئے، اور اس وجہ سے سارے علوم میں کائنات سمٹ کر آ گئے. وہ نقطہ با میں ہوں. جو بچے یہاں پر کمپیوٹر جانتے ہیں، بس آخری بات، جو ان بچوں کو کمپیوٹر نالج ہے، کمپیوٹر آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ پتا ہے کہ کمپیوٹر میں کتنے معلومات ہیں، کتنے پیجز ہیں؟ آج کی ڈیٹ میں کمپیوٹر میں کم سے کم معلومات کے 10 ارب پیجز ہیں، 10 ارب، ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب۔ وہ آئن والا بس سمجھ لیے گا وہ تو گدھے کی دم ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ یہ الف سے جو عرب ہے گننے والا، 10 ارب پیجز ہیں کمپیوٹر میں اس وقت، اور اگلے سال پتہ نہیں کہاں تک چلے جائیں گے۔ اسی میں ہے بیٹا ایک سرچ انجن گوگل، گوگل ارتھ میں جائیے آپ، میں 2-3 منٹ، گوگل ارتھ میں جائیے آپ، گوگل ارتھ میں گئے پوری زمین آپ کی نظروں کے سامنے آ گئی اسکرین کے اوپر۔ اب آپ نے کہا کہ اس میں ہمارا پاکستان کہاں ہے، آپ نے وار کیا، پاکستان سامنے آ گیا۔ پاکستان جب سامنے آیا تو اس میں آپ کو نقطے دکھائی دے رہے ہیں، جو بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، نقطے اس میں دکھائی دے رہے ہیں، ڈاٹس دکھائی دے رہے ہیں، پوائنٹس دکھائی دے رہے ہیں، کہیں پر لکھا ہے لاہور، کہیں پر لکھا ہے ملتان، کہیں پر لکھا ہے گجراوالا، کہیں پر لکھا ہے سرگودا، کہیں پر لکھا ہے کراچی۔ میں نے کہا یہ ہے کراچی، آپ نے کہا یہ کراچی ہے، یہ ایک نقطہ، یہ کراچی ہے، میں نے کہا یہ کراچی ہے، اسی میں شاید خراسان ہے، اسی میں میجنا روڈ ہے، اسی میں ڈرک کالونی ہے، اسی میں سادات کالونی ہے، اسی میں کماڑی ہے، اسی میں مائی کراچی ہے، اسی میں گلشن اقبال ہے، اسی میں حسن اسکوائر ہے، سب اسی نقطے کے اندر۔ آپ نے کہا ہم کو تو نہیں دکھائی دے رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں نے کہا میں ابھی دکھاتا ہوں، آپ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا ہم کو تو نہیں دکھائی دے رہا ہے، ہم بغیر دیکھے جب اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس پر کہاں سے ایمان لائیں گے؟ اللہ بغیر دیکھے ایمان نہیں لائیں گے تو اس پر کہاں سے ایمان لائیں؟ میں کہوں گا نو پرابلم، کوئی مشکل نہیں ہے، میں کہوں گا زوم کیجیے۔ اب جب آپ نے نقطے پر زوم کیا، زوم کرنا تو آپ جانتے ہیں میں تفصیل میں نہیں آ سکتا، جب آپ نے زوم کیا اس نقطے پر جس پر کراچی لکھا ہوا تھا تو وہ پھیلنا شروع ہوا۔ میں نے کہا آپ کراچی میں کون سا محلہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں آج کل ٹھہرا ہوں کوئنس روڈ پر، ان کا کوئنس روڈ دکھائی ہے، میں نے کوئنس روڈ پر زوم کیا، کوئنس روڈ سامنے آ گئی۔ امیلی پٹیل صاحب کے گھر میں رہ رہا ہوں، میں نے اس پر زوم کیا، امیلی پٹیل صاحب کا پورا گھر نظروں کے سامنے آ گیا۔ مطلب کیا آپ نے، آپ زوم کرتے جائیے، ایک ایک گھر آپ کو دکھائی دیتا چلا جائے گا۔ میں نے لکھنؤ میں جوہری محلہ نمبر 37 اپنا گھر خود دیکھا ہے، اپنا گھر خود دیکھا ہے جب میں لکھنؤ پر زوم کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا سا جو نقطہ دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر سارے محلے کراچی کے موجود ہیں، دوڑتی ہوئی گاڑیاں موجود ہیں، اڑتے ہوئے ہوائی جہاز موجود ہیں، پوری پوری کالونیز موجود ہیں، سب موجود ہیں، فقط زوم کرنے کی بات ہے۔ تو آپ بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں علوم خطرہ، سارے قرآن میں علوم کائنات سمٹ کر کیسے آئے ہیں، تو جو نقطہ باہ علی اس پر زوم کیجئے۔ ادھر آپ نے نقطہ باہ علی پر زوم کیا، ادھر آپ نے نقطہ با علی پر زوم کیا، ادھر آواز آئی کہ سلونی سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، ہر مسئلے کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، سلامات پر محمد و آل محمد۔ بس ٹائم ختم۔ ایک مرتبہ سلوات بھی دیں آپ۔ آج میری ذمہ داریاں کچھ اور بھی ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے انتظامیہ کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے حکومت کے ارکان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پولیس اور رینجرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے امکان میں جتنا بہتر سے بہتر انتظام ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، یہاں بھی کیا، اپنے فریضوں کو بہت خوبی انہوں نے انجام دیا، ہم سب شکر گزار ہیں۔ میں ان والنٹیئرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے انتظامیہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے، یہاں کی میزنگ کمیٹی ہے اس کی طرف سے اور آپ کی طرف سے، خود اپنی طرف سے، ان بچوں کا، پیارے پیارے بچوں کا، کہ جنہوں نے دوڑ دوڑ کر اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کر ان مجلسوں کا انتظام کیا۔ میں ان بچیوں کا بھی شکریہ، لیڈیز والنٹیئرس، گرلس والنٹیئرس جن کی رپورٹ میرے پاس آئی ہے، اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھے۔ اللہ ان بچوں کی اور بچیوں کی مشکلوں کو حل کرے اور ان کو ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور ان کے دلوں کو اسی طرح سے محبت اہل بیت سے مملو رکھے۔ ان سب کا بھی میں رسمی طور پر نہیں، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بس شکریہ ادا ہو گیا، اب کیا شکریہ ادا کروں؟ اب جو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کی میں ہمت نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے والنٹیئر سے شکریہ ادا کر دیا، گرلس والنٹیئر سے شکریہ ادا کر دیا، بچے جو والنٹیئرس تھے ان کا شکریہ ادا کیا، جن لوگوں نے مجلس کا انتظام کیا ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ شکریہ ادا کرنا میرے بس میں تھا، اب ایک شکریہ اور کہیں آپ کو میں جسارت کروں کہ ایک بی بی کا بھی شکریہ ادا کروں۔ آپ کتنی مجلسوں میں جاتے ہیں؟ جو بیویاں یہاں موجود ہیں، کتنے معزز گھرانوں کی بچیاں ہیں، یہ اللہ ان کو سلامت رکھے، کتنے معزز گھرانوں کے افراد ہیں جو کار سے نیچے بات نہیں کرتے مگر میں دیکھتا ہوں عادت سب فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فقیروں کی طرح جیسے فقیر بیٹھتے ہیں۔ بڑے سے بڑا امیر بھی اگر حسین کے دربار کا فقیر بن جائے تو وہ اپنے لیے بڑی عزت کی بات سمجھتا ہے۔ بس عزیزوں، چند جملے مسائل کے براہ راست اور آپ کی زحمت کو ختم کروں۔ میں کیا افسوس کروں، پرسوں سے میرے پاس ایک فرمائش آ رہی ہے، آج کی مجلس میں ایک بیشین کا ذکر ہوتا ہے، اور کبھی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جو سچا واقعہ تھا، اسی کی فرمائش بار بار آ رہی کہ میں اسی کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ابھی جب میں بی بی سی سنتا ہوا آ رہا تھا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ملک جس کے بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جس کو راجا محمود آباد نے بنایا، جس کو سنیوں اور شیعوں نے مل کر بنایا، یہاں مجلس پولیس سیکورٹی ہو رہی ہیں، اور بی بی سی لندن سے میں سنتا ہوا آ رہا تھا سیربین میں، اس میں بتانے والا بتا رہا تھا کہ ہندوستان کا ماحول یہ ہے کہ وہاں ہندو مسلمان مل کر شہداء کربلا کی یاد منا رہے ہیں۔ کتنے ڈوب مرنے کی بات ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ وہ ہندو ہوتے ہوئے بھی فرزند رسول کی قدر کر رہے ہیں، مرثیے پڑھ رہے ہیں ہندو، اسی میں تھا، ذاکری کر رہے ہیں ہندو، سبیلے لگا رہے ہیں ہندو، مگر کیا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ ہندو ہیں مگر قتل حسین کے دامن، ان کے دامن پر دھبے نہیں ہیں۔ جن کے دامن پر قتل حسین کے دھبے ہیں وہ اس سرداری کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ بس میرے عزیزوں، تو ایسے ہی ایک واقعہ تھا، بہت زمانہ ہو گیا، جب میں ٹرین پر سفر کر رہا تھا، کچھ ہندو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا آپ لکھنؤ سے آ رہے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہم پہچانتے ہیں، آپ ذرا کربلا کا واقعہ بیان کیجئے، محرم کا زمانہ تھا کہ وہاں ہوا کیا۔ اب میں نے مختصر، ایک گھنٹے کا میرا سفر تھا، ڈیڑھ گھنٹے کا قریبی جگہ پر میں جا رہا تھا، مختصر سے مختصر طریقے پر، خود یہ ممبر ہے یہاں میں غلط، مسجد میرے پیچھے ہے بھائی، مختصر سے مختصر طریقے پر میں نے کربلا کی داستان بیان کرنا شروع کی، اس کا پس منظر بیان کرنا شروع کیا، اور کچھ جنگ کا تذکرہ میں نے کرنا شروع کیا، وہ انتہائی دلچسپی سے سنتے رہے۔ دھیرے 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 میں نے عباس کی شہادت کا بیان کیا، وہ متاثر ہوئے، پھر میں نے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا حال پیش کیا، وہ متاثر ہوئے، پھر آخر میں نے کہا کہ جب حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے تو حسین خیمے میں آئے، دیکھیے سامنے ہندو بیٹھے تھے تین چار، واللہ میں واللہ قسم کھا کر ہوں، سامنے قسم قسم شری کھا کے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا حسین خیمے کے اندر آئے اور ایک معصوم بچے کو جس نے حسین کی آواز سن کر اپنے کو گہوارے سے گرا لیا تھا اپنی گود میں اٹھا لیا، ماں نے کہا آپ اسے پانی پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں تو میں ذرا اس کو بنا دوں، سوار دوں کہ لوگوں کو اس پر ترس آ جائے۔ ماں نے جلدی جلدی نیا کرتا پہنا دیا، بالوں میں کندھی کر دی، آنکھوں میں سرما لگا دیا، بچہ تو پہلے ہی سے پیارا تھا اور زیادہ پیارا ہو گیا۔ خدا کی قسم، حسین اس بچے کو لے کر چلے، ایک بلندی پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، اگر میں نے کوئی قصور کیا تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، اس کی کیا خطا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر اسے دو گھونٹ پانی کے پلا دو گے تو بہتی ہوئی دریا میں ندی میں کوئی کمی نہ ہو جائے گی۔ میں ان کے چہرے دیکھ رہا تھا کہ وہ متغیر ہو رہے تھے دھیرے دھیرے۔ جب میں یہاں تک آیا تو ان کا مولانا صاحب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا حسین جب یہ کہا تو کوئی جواب نہ ملا، تو حسین نے کہا کہ شاید تمہارا خیال یہ ہے کہ جب تم پانی لے کر آؤ گے تو میں تمہارے ہاتھ سے خدا نخواستہ معذرت چھین کر پانی خود پی لوں گا، تو لو میں اس بچے کو جھلستی ہوئی زمین پر لٹائے لیتا ہوں۔ تب پھر کیا ہوا؟ کیا واقعی ہٹا دیا؟ میں نے کہا ہاں، حسین نے آگے بڑھ کر اپنے